سورہ یاسین کی آیت کریمہ نمبر 7 سے لے کے اور 10ویں آیت تک، 7, 8, 9 اور 10، ان چار آیات کا تذکرہ چل رہا تھا، اور ان چاروں پر چونکہ ایک ہی مضمون اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اور ایک ہی طرح کی بات ہے، اس لیے ان چاروں کو ملا کر بات ہو رہی تھی، اور ان چاروں آیات میں جو مشکلات ہیں ان میں سے ایک تو وہ سوال تھا جو اعتراض وارد ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب خود ہی یہ سب کچھ کر دیا ہے تو پھر کسی انسان کا ایمان نہ لانے میں کیا قصور بنتا ہے، اور اس کا جواب عرض کر دیا گیا تھا کہ گمراہی میں بھی اور ہدایت میں بھی کچھ درجات ہوتے ہیں، اور وہ درجات آدمی اپنے اختیار اور مرضی سے طے کرتا ہے، اور آخر اللہ اسے ہدایت پر استقامت دیتا ہے، اس کا دل تھام لیتا ہے، یا پھر اگر وہ گمراہی پر ہے تو آخر پہ اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاصرین تھے ان کے متعلق اللہ تعالی نے ایسے سخت جملے کیوں ارشاد فرمائے، اس بات کا جواب آج کی نشست میں انشاءاللہ آ جائے گا۔ اور ہم بات کر رہے تھے اس سورہ مبارکہ کی 8ویں آیت پر، جہاں اللہ تعالی نے فرمایا کہ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، اور ہم نے ان کی گردنوں میں توک ڈال دیے ہیں، اور اس توک کی تشریح لغوی اعتبار سے اس سے قبل گزر چکی، اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ فہیہ الی الاذقانی، اور یہ توک جو ہیں ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچ گئے ہیں، فہم مقمہون، اور پھر اس کے نتیجے میں جب آہنی توق ان کے گلوں میں پڑ گئے ہیں تو انہوں نے اپنے سر اوپر کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں۔ لفظ ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے مقمہون، اور یہ لفظ اصل میں بنا ہے، یہ آخری لفظ ہے جو ان آیات میں ذرا مشکل ہے، اور اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو پھر پوری منظر کشی بالکل واضح ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے صحیح طرح سمجھ میں آتا ہے۔ اصل میں عربی کا ایک لفظ ہے القمح، الف لام تو ہے، اس کے بعد دو نقطوں والا قاف، میم اور ہے، تو قمح کا جو عربی میں ترجمہ آتا ہے یا عربی میں جو لفظ وارد ہوا ہے اس کا اردو میں ترجمہ کریں تو قمح کہتے ہیں سر اٹھانے کو، اور اونٹ جب پانی پیتا ہے تو اچھی طرح جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ اپنی نظر اونچی کر کے پھر دیکھتا ہے، تو اونٹ کے پانی سے سیراب ہو جانے کے بعد، گھاٹ سے سر اٹھا لینے کے بعد جو وہ دیکھتا ہے، اس وقت اس کا سر اٹھا ہوا ہوتا ہے، تو اس سر کے اوپر اٹھا لینے کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کمح البعیر، اونٹ نے سیراب ہونے کے بعد پانی کے گھاٹ سے سر اٹھا لیا۔ اسی وجہ سے گندم گیہوں جب یہ پکتا ہے تو اسے کمہن کہتے ہیں، اور کمہن کہنے کا مطلب یہ ہے، اس وجہ سے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ گیہوں جو ہے اس سے گندم سے ستو بنائے جاتے ہیں، اور اس کی بالیاں گندم کی بالکل اوپر تنی بھی ہوتی ہیں، اور ستو عرب عام طور پہ پھانکا کرتے تھے، یہ ان کی لذیذ اور محبوب غذاؤں میں سے تھا، تو ستو کو پھانکنے کے لیے یہ سر اوپر کیا کرتے تھے، اس لیے گیہوں سے جو ستو بنتے ہیں، گندم سے جو ستو بنائے جاتے ہیں اسے قمیحہ کہتے ہیں، اور قمیحہ کا مطلب وہ ستو جو گندم سے بنائے جائیں، ستو اور بھی مختلف چیزوں سے بنتے ہیں لیکن جو گیہوں سے بنائے جاتے ہیں اسے خاص طور پر یہ کہا جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالی نے یہاں پر مکمہون کا جو لفظ استعمال کیا ہے، عرب یہ لفظ اونٹوں کے لیے بھی استعمال کرتے تھے، اور وہ اس وقت جب اونٹ کی گردن اوپر کی طرف اٹھا کر وہ پچھلی طرف سے اسے باندھ دیتے تھے، کس دیتے تھے تاکہ اونٹ ادھر ادھر نہ دیکھ سکے۔ اونٹ جب شرارت کرتا تھا تو اس طرح اس کی گردن کو باندھ دیا جاتا تھا، تو اس لیے اقمحت البعیر کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ میں نے اونٹ کا سر اونچا کر کے پچھلی طرف کو باندھ دیا۔ اس لیے اللہ تعالی نے یہاں جو لفظ ارشاد فرمایا کہ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ان کی گردنوں میں لوہے کے طوق ڈال دیے ہیں، اور ان کے ہاتھ اوپر کر کے گویا کے باندھ دیے ہیں، تو ہاتھوں کا جو تذکرہ ہے یہ کل بھی عرض کیا تھا کہ ہاتھ اس میں بندھے ہوئے ہیں اور یہ ضمنی طور پر اس میں ثابت ہوتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، بہت عمدہ بات انہوں نے ارشاد فرمائی، انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور تھوڑی کے نیچے رکھ لیے، اور انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ اقماح یہ ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھ ہتھوڑی کے نیچے رکھ کے باندھ دیے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گلے میں توف پڑا ہوا ہو۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے عملاً لوگوں کو سمجھایا کہ مکمہون کا اصل میں ترجمہ اور مفہوم یہ بنتا ہے، اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم مکمہون، یہ لوگ ایسے ہیں جن کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ان کے سر اوپر کی طرف اٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جن کی رویش تکبر اور غرور کی ہوتی ہے، ان کی گردن ادھر ادھر نہیں پھرتی، اور وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کی گردن میں بالکل خم نہیں ہے، اور سریہ جیسے کسی نے ڈال دیا ہو، یہ بالکل سیدھے دیکھتے ہیں، سیدھے چلتے ہیں۔ سیدھے چلنے اور دیکھنا کہ میں بھی کوئی عیب نہیں، اصل عیب تو اس گردن میں ہے جس میں خم نہیں آتا۔ یہ ہے وہ چیز جو اللہ نے بیان کی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وہ مکمہون، ان کے سر اوپر کی طرف اٹھتے ہوئے ہیں، نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ یہ لوگ نیچے کی طرف نہیں دیکھ سکتے۔ اب یہ آیات حل ہو گئی ایک طرح سے۔ اب دیکھیے پھر اس کو ساتویں آیت سے، اور اب اس کی تشریح ہم کرتے ہیں مزید۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، اور ثابت ہو گئی بات ان میں سے بہت سے لوگوں کے متعلق۔ کیا بات ثابت ہو گئی؟ ایک تو یہ تفسیر کی گئی کہ اللہ نے یہ جو کہا تھا کہ میں انسانوں سے اور جنوں سے اس جہنم کو بھر دوں گا، یعنی یہ جہنم بھر دی جائے گی، انسان اور جنات سب اس کا ایندھن بنیں گے، اللہ کی وہ بات ثابت ہو گئی۔ الا اکثرہم، انسانوں کی اکثریت پر، فہم لا یؤمنون، سو لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالی نے یہ بات اپنے علم کی بنیاد پر فرمائی تھی، اللہ کا علم اس کائنات کے بارے میں۔ جب اللہ نے اسے پیدا کیا تھا، اللہ کو اس دن بھی یہ معلوم تھا کہ قیامت میں کیا ہوگا، اور اللہ کو اس دن بھی یہ پتا تھا کہ اس گھڑی سے لے کے 1 کروڑ سال کے بعد کیا علم ہوگا، کیا واقعہ پیش آئے گا۔ اللہ کا علم ماضی، مستقبل اور حال سب کے متعلق یکساں ہے۔ یہ انسانوں کا علم ہے کہ اسے مستقبل کی خبر نہیں ہوتی، اور اس کا علم محدود ہوتا ہے، اور انسان کو بسا اوقات ماضی کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ ملیں گے اس کائنات میں، کون ہے جو ماضی کے متعلق جانتا ہو؟ بہت سے لوگ ایسے مل جائیں گے جو ماضی کی چند ایک باتیں جانتے ہیں، کچھ ایسے ملیں گے جو مستقبل کے متعلق پیشن گوئی کر سکتے ہیں، لیکن مجموعی اعتبار سے ہر انسان کو نہ ماضی کا علم ہے نہ مستقبل کا علم ہے، اپنے حال میں وہ مگن ہے اور جی رہا ہے، اور اسے کچھ پتا نہیں ہے کہ اس کی موت کس چیز پہ آنے والی ہے، کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ اللہ ہی کی ذات ہے اکیلی اس کائنات میں کہ جس کا علم، اس کی صفت علم حاوی ہے اور غالب ہے، ماضی کا بھی اسے معلوم، اس کے لیے کوئی چیز ماضی، حال اور مستقبل نہیں۔ وہ انسانوں کے مستقبل کو بھی جانتا ہے اور حال کو بھی جانتا ہے، اور ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے کہ کون کہاں سے کیا حرکت کر رہا ہے۔ اس لیے اسے علم تھا کہ یہ لوگ فلاں وقت میں پہنچ کے دنیا میں جائیں گے، پھر اس طرح یہ دنیا میں فساد مچائیں گے، اور پھر کفر پہ مریں گے اور اس جہنم کا ایندھن بنیں گے. اللہ کے علم میں تھا کہ ایک وقت اس دنیا میں ایسا آئے گا جب ہٹلر پیدا ہوگا, اس طرح زندگی گزارے گا, اتنے آدمی اس کے ہاتھ سے مریں گے اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا. اللہ سب چیزیں جانتا ہے اور جانتا تھا اور جانتا ہی ہے, یعنی مستقبل کے متعلق بھی. اللہ کے لیے ماضی, مستقبل اور حال کوئی چیز نہیں, سب چیزیں اس کے سامنے ہیں. اس لیے اس نے کہا پہلے دن سے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ, اس جہنم کو ہم بھر دیں گے انسانوں سے اور جنات سے, کیونکہ خدا کو علم تھا کہ لوگ جب انہیں اختیار دیا جائے گا اور جنات جب انہیں اختیار دیا جائے گا تو یہ اللہ کی نافرمانی کریں گے اور ایسی حرکتیں کریں گے کہ جن حرکتوں کی سزا لا محالہ انہیں ملنی چاہیے. ایک دوسری تفسیر بھی کی گئی اور ہمارے اساتذہ یہ کہتے تھے کہ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثابت ہو چکی ہے بات ان بہت سے لوگوں پر. کیا بات ثابت ہو چکی ہے؟ وہ کہتے تھے اللہ اکثرین درمیان میں آ گیا نا, اگر آپ اسے ہٹا دیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد حق القول, بات ثابت ہو چکی ہے. کون سی بات؟ فہم لا یؤمنون, سو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. یہ اللہ اکثرین جو آیا ہے درمیان میں, اگر اسے ہٹا دیا جائے تو قول کا مطلب کیا ہوا؟ قول کا مطلب وہ ہوا جو اس آیت کے آخری تین الفاظ ہیں کہ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. اساتذہ کہتے تھے کہ یہ قول سے مراد اسی آیت کا آخری ٹکڑا ہے, آخری جملہ ہے. بہرحال یہ لے لیجئے یا وہ لے لیجئے جو پہلے تفسیر ہے, ماں اصل دونوں کا ایک ہی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں سے اکثریت کے متعلق یہ بات ثابت ہو چکی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. جب ایمان نہیں لائیں گے تو بھی جہنم میں جائیں گے, اور اللہ نے جو کہہ دیا تھا پہلے سے ہی کہ انسان اور جن جہنم کو بھریں گے مل کر, تو وہ بھی بات وہی ہے اور یہ بھی بات وہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انسانوں کی اکثریت ایمان نہیں لائے گی, اللہ نے بتا دیا کہ وہ خدا کے نافرمان رہیں گے, اور کفر سب سے بڑی خدا کی نافرمانی ہے. اس لیے کہ کافر انسان جب اللہ ہی کو نہیں مانتا تو دنیا کے کسی بھی اچھے اور اس قانون کو نہیں مان سکتا جو قانون انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آیا کرتے ہیں. تو نتیجہ یہ کہ نبوت کا منکر ہوتا ہے, اور اس کے نتیجے میں اس نظام کا بھی منکر ہوتا ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آتے ہیں. اب اس کا متبادل اس کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ تو تمام اقوام جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتی یا کم سے کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتی, وہ دنیا میں پھر اپنے ممالک اور اپنے قوانین بنانے کے لیے, اپنے ممالک کے آئین بنانے کے لیے عقل کا سہارا لیتے ہیں. ایک آدمی عقل مند ہوتا ہے, دوسرا اس سے بڑھ کے ہے, تیسرا اس سے بڑھ کے ہے, اور اس زمانے میں جو عقل مند اویلیبل ہوتے ہیں ان سب کو بٹھاتے ہیں اور ایک قانون بناتے ہیں اور اپنی قوم کی تربیت کرتے ہیں کہ قوم اس قانون کی پابندی کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب قوم لکھ پڑ جاتی ہے تو کچھ مورل ویلیوز ہوتی ہیں, ان کو سیکھ کے وہ سب ان کی پابندی کرنے لگ جاتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں دنیا میں ایک پرامن معاشرہ بعض اوقات قائم ہو جاتا ہے. لوگ اسے دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں لیکن لوگ اس معاشرے کی بنیادی خامی کو نہیں دیکھتے, اور وہاں بنیادی خامی یہ ہوتی ہے کہ وہ سب کے سب لوگ نبوت کی رہنمائی کے بغیر ایک نظام قائم کر لیتے ہیں, اور جب نبوت کی رہنمائی کے بغیر وہ نظام قائم ہو جاتا ہے تو ان لوگوں میں رشتوں کا تقدس باقی نہیں رہتا. وہاں مرد صرف مرد ہوتا ہے اور عورت صرف عورت ہوتی ہے, اور جتنے رشتوں کا تقدس انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سکھایا کرتے ہیں وہ سب پامال ہو جاتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی نہ ہونے کے نتیجے میں اس معاشرے میں حلال اور حرام کا تصور اٹھ جاتا ہے, اور اس کے نتیجے میں پھر گائے کا گوشت اور ان تمام جانوروں کا گوشت جسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حرام قرار دیتے رہے برابر ہو جاتا ہے. اور اس معاشرے میں آپ اس سے بھی بڑھ کر دیکھنا چاہیں تو وہ قوانین جن کے ماتحت انسانوں کا خون جائز قرار دیا جاتا ہے, وہ قوانین چاہے عقل کی کسوٹی پہ پورے اترتے ہوں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتے. نبوت کی اس رہنمائی سے محروم ہو جانے کی وجہ سے اور محروم ہونے اور رہنے کی وجہ سے یہ لوگ لاکھوں نہیں کروڑوں افراد کا قتل کر گزرتے ہیں، اور ان کی پالیسیز کے نتیجے میں پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم وجود میں آ جاتی ہیں، لیکن انہیں کوئی شرمندگی اس پر نہیں ہوتی، حالانکہ انہوں نے لاکھوں نہیں کروڑوں افراد کے خون بہائے ہوتے ہیں۔ اور اصل اس معاشرے کا ڈیفیکٹ اور اصل عیب یہ تھا کہ اس سارے معاشرے میں اور حکمرانوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی میں کام نہیں کیے ہوتے، محض اپنی عقل کو اندھا دھند استعمال کر کے کچھ چیزوں پر وہ متفق ہو جاتے ہیں اور کچھ چیزوں پر قوم متفق ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد 20-50-100 برس کے بعد جب ان سے زیادہ عقل مند آتے ہیں تو وہ انہی قوانین کے ذریعے دنیا کے امن کا تہ و بالا کر دیتے ہیں، رشتوں کے تقدس کو خراب کر دیتے ہیں، حرام اور حلال کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کائنات میں کام کریں گے ان کا انجام وہ ہوگا جو میں نے تمہیں پہلے سے بتا دیا ہے کہ جہنم ان سے بھر جائے گی، اور اسی کی دوسری تعبیر یہ ہے کہ فہم لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ان لوگوں کی گردنوں میں توک ڈال دیے ہیں، فہیہ الی الاذقان، اور وہ توک ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچ گئے ہیں، فہم مکمہون، اس وجہ سے یہ سر اٹھا کر چل رہے ہیں، ان کے سر اوپر کی طرف اٹھے ہوئے۔ ایک آدمی راستہ طے کرنا چاہتا ہے، کسی جگہ پر جانا چاہتا ہے، اللہ کی راہ کو قبول کرنا چاہتا ہے، تو اگر اس آدمی کا سر اوپر کی طرف اٹھا ہوا ہوگا تو وہ آدمی چلنے میں نیچے نہیں دیکھ سکے گا، نتیجہ یہ کہ وہ صحیح چل نہیں سکے گا، کسی وقت بھی کسی کھڈے میں جا کر پھنس جائے گا، گر جائے گا، اور پورا احتمال ہے اس بات کا کہ وہ آدمی چونکہ راستہ نہیں دیکھ رہا اس لیے کسی بھی غلط راہ پر چل پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا حقیقت میں ان کے گلوں میں یہ توک ڈال دی تھی اور ان کے ہاتھ باندھ دیے تھے؟ کیا حقیقت میں ایسا ہوتا تھا؟ اہل کشف یہ کہتے ہیں، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے باطن کی بصیرت سے نوازا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بدبخت لوگ ایسے ہی ہوا کرتے ہیں کہ سچائی کی بات ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ جو بدبخت ہوتا ہے اس کے دل میں سرے سے رحم ہوتا ہی نہیں، وہ کسی انسان، جانور، کسی پر بھی مہربانی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا دل اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اہل کشف یہ کہتے ہیں کہ واقعی جو کافر ہوتے ہیں ان کی حالت یہی ہوتی ہے، اور جن کی بصیرت ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح گمراہی پر چل رہے ہیں ان کے گلوں میں توک پڑے ہوئے ہیں۔ اور مفسرین اس کے متعلق یہ لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں جو کچھ ہمیں بظاہر نظر آتا ہے، جس حقیقت کو ہم دیکھتے ہیں اپنی ظاہری آنکھوں سے، اس کے مطابق اللہ نے یہ ایک تشبیہ دی ہے، اور اللہ تعالی نے ہمیں سمجھایا ہے کہ تم یوں سمجھو کہ ان کے گلوں میں ہم نے توک ڈال دیے ہیں، اور آہنی توک لوہے کے، اور لوہے کا توک ان کی گردن تک پہنچ گیا ہے، گردن سے شروع ہو کر ٹھوڑی تک پہنچ گیا ہے، اور ان کے سر اوپر کی طرف اٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو جس طرح اونٹوں کو باندھ دیا جاتا ہے اور اونٹ کو کچھ پتا نہیں چلتا، بس بالکل اسی طرح ان لوگوں کا حال ہے کہ انہیں کچھ پتا نہیں چل رہا اور یہ زندگیاں گزار رہے ہیں، اور ہم نے اس سزا کے طور پر انہیں ہدایت سے محروم کر دیا۔ اس لیے کہ جب بھی حق آیا ان لوگوں نے اس کی مخالفت کی، جب سچائی آئی تو انہوں نے اس سچائی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام لے کر آئے کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کسی کی حکمرانی نہیں ہے، اور انہیں اندازہ ہوا کہ ان کی حکمرانیوں اور جھوٹی حکمرانیوں پر زد پڑے گی، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنی شروع کر دی، اور جو آدمی بھی حق اور سچائی کی مخالفت کرتا ہے اسے اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ قیمت کوئی تھوڑی سی یا معمولی قیمت نہیں ہوتی۔ آپ کے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ سورہ یاسین مکی دور میں نازل ہوئی ہے، اور مکہ مکرمہ میں اس زمانے میں یہ حال تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت نسائی میں، مسلم میں، کئی حدیث کی کتابوں میں آتی ہے کہ ابو جہل نے قریش کے لوگوں سے پوچھا اور اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا مکہ میں یہاں پر بیت اللہ میں آتے ہیں؟ یہ اس دور کے بعد کی بات ہے جس دور میں مکہ مکرمہ میں مسلمان چھپتے پھرتے تھے اور بیت اللہ میں وہ سجدہ نہیں کر سکتے تھے، نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ یہ تو اللہ تعالی کی بے شمار رحمتیں اور خدا کی عنایات اور مہربانیاں اور اس کا نور برسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک پہ، جس دن اس ہستی نے اسلام قبول کیا ہے اس دن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم کیوں نہ باہر جا کر نماز پڑھیں، ہم کیوں نہ بیت اللہ میں جائیں؟ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے وہ پہلا دن تھا جب ہم نے آ کے نماز پڑھی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہلے آدمی تھے جن اللہ کی راہ میں قرآن سنانے پر مار پڑی۔ ویسے تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو مارا گیا تھا کوس سے، جس پہ رکھ کے وہ تیر چلاتے تھے، کسی کافر نے ان کے سر پہ دے ماری تھی، اور قرآن سنانے پہ پہلا آدمی جسے مار پڑی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ کہتے تھے جس دن امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے وہ پہلا دن تھا جب ہم نے آ کر کھلے بندوں میں نماز پڑھی، اور یہ اس کے قریب کی بات ہے کہ ابو جہل نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں آتی؟ میں نے سنا ہے کہ اپنا سر سجدے میں رکھتے ہیں، تو جو باقی سردار تھے انہوں نے کہا لات اور عزا کی قسم وہ آتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا، تو تم گوار ہو، مجھے ان اپنے معبودوں کی قسم ہے، میں نے اگر کبھی اس شخص کو نماز پڑھتے دیکھ لیا تو میں اس کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا اور گردن کی ہڈی توڑ کر اپنے پاؤں سے اس کا منہ زمین پر رگڑ دوں گا۔ ماشاء اللہ، ایسا تو ہی ان کا جملہ اس نے کہا۔ اور پھر ایک دن ایسے ہی ہو گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور قریش کے جو سردار تھے انہوں نے ابو جہل کو دکھایا، انہوں نے کہا وہ دیکھ لو، وہ نماز پڑھ رہا ہے اور سجدے میں ہے، اور تم جو کہتے تھے اب کر کے دکھاؤ۔ تو آگے بڑھا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر پاؤں رکھے، مگر لوگوں نے دیکھا کہ یکا یک وہ پیچھے ہٹ رہا ہے اور بار بار ہاتھ اپنے چہرے کی طرف لے جاتا ہے، جسے کسی چیز سے ہٹا رہا ہو، اپنے چہرے کو بچا رہا ہو۔ لوگوں نے کہا کیا ہو گیا؟ یہ واپس جب اپنی مجلس میں پہنچا تو اس سے پوچھا، اس نے کہا اللہ کی قسم میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی ایک خندق تھی اور ایک ہولناک قسم کی چیز تھی، اور میں نے اس چیز کو دیکھا، اس کے کچھ پر بھی تھے، بس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا، اور سہما ہوا، سانس اکھلا ہوا، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حرکت کرتے ہوئے اس کی آتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کچھ نے دیکھا تھا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ایسے آیا تھا اور پھر اس طرح چلا گیا، یہ ہوا کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر وہ میرے قریب آ جاتا تو میرے اور اس کے درمیان اللہ نے جو فرشتے بھیج دیے تھے، فرشتے اسے اتنا مارتے کہ اس کے جسم کے پرخچے اڑا کر رکھتے تھے۔ اسی لیے صحیح بخاری میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ کے پاس اس نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا ابو جہل نے۔ اس نے کہا کہ میں نے اگر دیکھ لیا نا کبھی آئندہ تو میں گردن پاؤں تلے دبا دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا اگر ابو جہل نے ایسے کیا تو اللہ کے فرشتے یہاں حرم میں آ کر لوگوں کے سامنے اسے ماریں گے، پکڑ لیں گے، اور لوگ دیکھ لیں گے کہ فرشتے کیا ہوتے۔ یہ دھمکیاں دیتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ نے اس انسان کا علاج کر دیا۔ اور یہ اکیلا دھمکیاں دینے والا نہیں تھا، اسے پتا تھا کہ مکہ میں پیچھے سردار میرے ساتھ ہیں، اسے یہ بھی پتا تھا کہ کون کون لوگ اس کے حمایتی ہیں، اور یہ وہ نفس کی کمزوری ہے اور یہ وہ نفس کی بیماری ہے جس کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پکڑا تھا ایک مرتبہ، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی کو کہا کہ اس کو درے لگاؤ، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اس کے والد کو بھی لگاؤ، اس لیے کہ لڑکے کے منہ سے جملہ نکل ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے باپ پر نہ اترائے، باپ کی شہ پہ ایسی باتیں ہوتی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ ظالم حد سے بڑھ گئے ہیں، اور یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، اسلام کو قبول نہیں کرتے، حق کو پھیلنے نہیں دیتے، سچائی کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، تو ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا ہے کہ اس کی سزا میں ہم نے ان کے گلوں میں توق ڈال دیے ہیں جو ان کی تھوڑیوں تک آ گئے ہیں، ان کے ہاتھ بند گئے ہیں اور ان کے سر اٹھے ہوئے ہیں۔ ابو جہل نے ایک مرتبہ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہے تھے تو ادھر سے گزرا اور اس نے کہا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ بیت اللہ میں نماز نہ پڑھا کرو، اور پھر وہ باتیں کہیں جیسے بیت اللہ اس کی ذاتی ملکیت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اسے جھڑک دیا، اور اس میں اس نے جو جملہ کہا ترمذی وغیرہ کی روایات میں آیا ہے، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کس پل پہ مجھے ڈراتے ہو؟ خدا کی قسم مکہ کی اس وادی میں میرے حمایتی سب سے زیادہ ہیں۔ یہ تھی وہ ٹیک، یہ تھی اس کی پشت پناہی جس پہ وہ اچھلتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ آتا تھا، اور قرآن کریم کا یہ انکار کرتے تھے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ ہم مکمہون، یہ سر کو اوپر اٹھائے ہوئے ہیں، انہیں راستہ ہی نہیں سمجھ آ رہا، راستہ ہی نہیں دیکھ پا رہے۔ متکبر اور مغرور آدمیوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ جس زوم میں مبتلا ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات میں سب چیزیں ہماری ہیں اور ہم جس پر جو حکم چلانا چاہیں وہ چل سکتا ہے، حالانکہ اللہ انہیں اپنے گھر کے افراد کے ذریعے ہی سے ذلیل کر دیتا۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی ہے، سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ان کے پیچھے بھی دیوار بنا دی ہے، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، پھر اوپر سے بھی ڈھانپ لیا ہے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، سو ان کو کچھ سوجتا بھی نہیں۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ گمراہی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو آدمی غلط راہ پر چلتا ہے اور ایک یہ ہے کہ اس کے لیے راستہ ہی مسدود ہو جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ دونوں گمراہیاں اللہ نے یہاں بیان کر دی، ایک یہ ہے کہ کھلا میدان ہے، راستے کھلے ہیں، چلتا ہے، اب سر اوپر اٹھا ہوا ہے تو راستہ دیکھ نہیں سکتا، چلے گا تو گرے گا، کسی نہ کسی کھڈے میں اتر جائے گا، اس طرح سے بھی تباہی ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس کے چلنے کے لیے میدان اور راہ ہی نہیں ہے۔ اس دوسری چیز کو اللہ نے اس دوسری آیت میں بیان کر دیا، اللہ نے کہا چاروں طرف سے راستے مسدود ہیں ان کے، اور ان کے سر کے اوپر سے بھی خدا نے ڈھانپ دیا ہے انہیں، فہم لا یبصرون، انہیں کچھ نہیں سوجتا۔ آگے کی دیوار تو سمجھ میں آتا ہے، پیچھے کی دیوار کیوں اللہ نے بند فرما دی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا؟ تو جعلنا من بین ایدیہم سدًا ومن خلفہم سدًا، ان کے آگے دیوار ہے، ٹھیک ہے، آگے کی دیوار بند ہو گئی، چل نہیں سکتا، پیچھے والی دیوار کیوں بند کر دی؟ اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کو ان سے اتنی نفرت ہے کہ آگے چلیں تو بندی ہے، اور آگے سے مڑ کر واپس پیچھے کی طرف پلٹنا چاہیں اور جو کچھ انہوں نے کرتوت کیے ہیں اس پہ انہیں شرمندگی ہو اور کہیں ہدایت کی طرف آنا چاہیں۔ اللہ نے کہا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ہم نے ان کے پیچھے سے بھی دیوار بند کر دی ہے، اور اوپر سے اوپر کی طرف دیکھنا چاہیں تو وہاں بھی یہی کچھ ہو گیا ہے، اللہ نے ان کے ساتھ ایسا برا معاملہ کر دیا۔ کیونکہ جب انہیں اختیار تھا کہ تم ہدایت کی بات سنو، اس وقت انہوں نے ہدایت کا انکار کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اختیار دیا تھا کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے بات کرو اور اسلام نے جو نظام دیا ہے اس نظام پر غور کرو، اس وقت یہ بالکل ایسے ہو گئے کہ اسلام کی مخالفت میں پہلا حصہ انہوں نے ڈالا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جینا دوبھر کر دیا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان سے انتقام لیا، ہم نے ان سے یہ بدلہ لیا ہے کہ ہم نے ہدایت کی ساری راہیں ان کے لیے ختم کر دی ہیں، اس لیے کہ انسان آہستہ آہستہ چلتا ہے، اللہ کی بات میں شک کرتا ہے، پھر اللہ کا پیغام جو لے کے لوگ آئے ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کے ان کے مخالف راستہ اختیار کرتا ہے، پھر اللہ کے بندوں کے ساتھ لڑنا اور جھگڑنا شروع کرتا ہے اور ان کو تانے دیتا ہے، اور ہر وہ مخالفت جو کر سکتے ہیں کرتے ہیں، اور نتیجتاً اللہ کا غصہ آتا ہے اور اللہ اپنے دوستوں کا انتقام یوں بھی لیا کرتا ہے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم وہی کا پیغام لے کے آئے، ایک ایک آدمی کو جا کر سمجھایا، ایک ایک آدمی کو بلایا، اور ان میں سے ایسے بدبخت تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے بھی تھے، اور دونوں کے گھروں کے درمیان ایک بیچ کی دیوار ہی تو تھی۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں چین نہیں لینے دیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے, اور یہ وہ گھر تھا جو آپ کو آبائی طور پر اپنے والد حضرت عبداللہ سے ملا تھا. تو یہ دیکھتے تھے کہ یہ شخص اس وقت سجدے میں جاتا ہے, اور سجدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اور اوپر سے گندگی سے بھری ہوئی بکری کی اوجڑی پھینک دیتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ گھر کے صحن میں کھانا پکا رہی ہوتی تھی, تو یہ گندگی اور غلاظت اکٹھی کر کے تاک کے پھینکتے تھے اور وہ سیدھی جا کے ہنڈیا میں گرتی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ جب پریشان ہو گئے ان حرکتوں سے, تو بس ایک دن باہر تشریف لائے اور صرف اتنا فرمایا کہ بنی عبد مناف کیسے ہمسائے ہو تم لوگ, اور پھر اندر تشریف لے گئے, اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا. اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بہن, اس کا مستقل وتیرہ یہ تھا کہ راتوں کو اٹھتی تھی اور کانٹے لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے کے باہر بچھا دیتی تھی, تاکہ صبح سویرے آپ نکلیں کوئی بچہ نکلے تو کم سے کم اور کچھ نہیں تو کوئی کانٹا ہی ان کے پاؤں میں چبھ جائے, یہ تکلیف ہو جائے, انہیں شور مچائیں کچھ کہیں تو ہم لوگ خوش ہوں گے کہ چلو کچھ نہیں تو اتنا ہی کر دیا ہے, یہ بھی ان کو تکلیف پہنچ گئی. معاذ اللہ, یہ سب لوگ یہ کرتے تھے. یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بہن ام جمیل یا ابو لہب کی بیوی تھی. اس سے زیادہ گری ہوئی حرکت کیا کی جا سکتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ابو لہب کے دونوں بیٹوں کے گھر تھیں, عتبہ رضی اللہ عنہ کے گھر اور عتیبہ کے گھر, اور ابو لہب نے کہا کہ میرے بچوں میری اور تمہاری ملاقات حرام ہے جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو. اور نتیجہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی. آپ کسی باپ سے پوچھیں جس کی چار بیٹیاں ہوں اور جو اللہ کے دین کے لیے کام کر رہا ہو اور یکا اور تنہا ہو, اور جس کے گھر میں یہ حال ہو جائے کہ دو بیٹیاں اجڑ کے گھر واپس آ کے بیٹھ جائیں, اس انسان کی زندگی کیسے بسر ہوتی ہوگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دوسرا داماد عتیبہ اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ جب یہ آئے, جب سورت نازل ہوئی ہے کہ والنجم اذا ہوا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے مسلسل یہ آیات نازل کی کہ قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈوب جائے, تو یہ اپنی جہالت اور بدبختی کے ساتھ آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ جو تم پہ نازل ہوا ہے نا قرآن, والنجم اذا ہوا اور الذی دنا فتدلا, میں سب کا منکر ہوں, اس سے انکار کرتا ہوں, اور یہ لے. اور یہ کہہ کے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھوک دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے اور تھوکا پر نہیں پڑا, آپ نے بس اتنا کہا کہ اللہم مسلط علیہم من کلابک, اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پہ مسلط کر دے. عتیبہ ابو لہب کے ساتھ نکلا اور یہ لوگ تجارت کے سفر پہ روانہ ہو گئے, لیکن ابو لہب کے دل میں یہ بات کھٹک گئی. وہ جانتا تھا, دیکھو نا یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, وہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, اور وہ یہ جانتا تھا کہ اس شخص کی بدعا کوئی نہ کوئی رنگ لا کر رہے گی. تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا, قریش والوں سے, کہ اس میرے بیٹے عتیبہ کی حفاظت کرنا, کیونکہ مجھے اس بچے کے متعلق خوف ہے. قریش بڑے حیران ہوئے, ان کا کس چیز کا خوف ہے؟ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدعا دیے. قافلے والے چلتے رہے اور رات وہ سوتے تھے, اترتا تھا قافلہ تو عتیبہ کی چارپائی درمیان میں بچھائی جاتی تھی, اور پھر چاروں طرف قافلے والوں کی چارپائیاں لگتی تھیں, اور پھر ہر طرف اونٹ بٹھا دیے جاتے تھے تاکہ کوئی جانور کوئی چیز نہ آ جائے اور یہ سویا رہے. اور پھر اللہ کی تقدیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا وہ غالب آئی, اور ایک رات کو یہ سویا ہوا تھا اور ایک شیر یا چیتا آیا ہے اور اس نے جست جو لگائی ہے باہر سے, تو اونٹوں اور انسانوں کو پھلانگتا ہوا سیدھا اس کی چارپائی میں آیا, اٹھا کر لے گیا اور چیر پھاڑ کر ایک کر دیا. جب صبح اٹھتے ہیں یہ تو کچھ نے کہا ایسے ہوا اور کچھ نے کہا ایسے ہوا, اور جا کر جب دیکھا تو ایک جگہ پر ایک جھاڑی کے پیچھے بس اس کی ہڈیاں ملی. دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد عتبہ, اگرچہ انہوں نے اس وقت طلاق دے دی تھی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کیا ہے تو عتبہ رضی اللہ عنہ آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھے گلے لگایا کوئی شکایت نہیں، کوئی بات نہیں کہ تم نے میری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا، کوئی اس ماضی کی داستان نہیں تھی، یہ دل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا دل اتنا بڑا ہو سکتا تھا، اور جبر کے گلے لگایا اور فرمایا عتبہ میں تو اب تک منتظر تھا، تم نے اتنی دیر کر دی میرے پاس آنے میں، اور اوپر کی چادر مبارک جو اوڑی ہوئی تھی اتاری اور عتبہ رضی اللہ عنہ کو دے دی۔ عتبہ پریشان کہ میں نے جس ہستی کے ساتھ ایسا سلوک کیا، میرے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول اسے معاف کر دیں، اس کا اسلام قبول ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشی سے انہیں اسلام میں داخل کیا، پھر اس وقت نے خوشخبری سنائی، اور عتبہ رضی اللہ عنہ کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ بس اس کے بعد وہ نماز کے ساتھ چپک گئے، بہت عبادت گزار ہو گئے۔ عتبہ رضی اللہ عنہ بہت عبادت کرتے تھے ان کے حالات میں آتا، لیکن وہ جو باقی خاندان نے جو کچھ کیا تھا، اور عتبہ کے باپ ابو لہب، اس زمانے میں یہ حال تھا جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو سب سے کاٹ کے شعب ابی طالب میں محصور کر دیا تھا۔ تو اس شعب میں حالت کیا ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بچے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور باقی مسلمان جو تھے، چمڑا ابال کر کھاتے تھے، شام سے تجارتی قافلے آتے تھے اور آ کے مکہ میں سامان بیچتے تھے، اور شعب ابی طالب سے کوئی مسلمان جاتا تھا کہ خوراک خرید لے، تو ابو لہب وہیں پر رہتا تھا مستقل، اور چیختا تھا اور تاجروں سے کہتا تھا کہ اتنا مہنگا بیچو، اتنی قیمت لگاؤ کہ یہ مسلمان، ان کے پاس ٹکا اور پائی نہیں ہے، خرید نہ سکیں، اور جو بھی خسارہ ہوگا میں پورا کر دوں گا۔ شام سے آنے والے بے خبر تاجر، جب ان میں سے کوئی مسلمانوں میں سے جاتا اور ابو لہب کہتا، تو اتنی زیادہ قیمت بتاتے کہ مثلاً ایک روپے کی چیز ہے تو وہ 100 روپے کی بتاتے۔ مسلمان اس وقت مالی اعتبار سے بھی کمزور تھے، کون خرید سکتا تھا ان چیزوں کو؟ نتیجہ یہ کہ وہ بےچارے واپس چلے جاتے اور بھوک سے تڑپتے ہوئے اپنے بال، بیوی، بچے سب کے ساتھ خالی ہاتھ پلٹ کے واپس جاتے، کچھ بھی نہیں مل رہا تھا، اور ابو لہب کہتا تھا 100 روپے قیمت اس چیز کی لگائی تھی، یہ لو مجھ سے پیسے، اور بالکل ٹھیک وہ منہ مانگے دام دے کر چیزیں بازار کے بھاؤ میں اس سے خرید لیتا تھا، محض اس لیے کہ آئندہ سال بھی آئیں تو ان لوگوں کے ہاتھ کچھ نہ بیچیں جو شعب ابی طالب نے ہم نے محصور کر کے اور قیدی بنا کر رکھی۔ یہ ان لوگوں کی حالتیں تھیں، اور معاشرتی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا مقاطع تھا، اللہ نے فرمایا انہوں نے حق کو چھوڑ دیا، سچائی کو چھوڑ دیا، ہم نے ان کے آگے پیچھے دیواریں لگا دی اور اوپر سے ڈھانپ دی ہے، ان میں کسی کو راہ سجھائی نہیں دے رہی، سجرا پر کیسے چلیں، کیسے آئیں، اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ کرتوت کیے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طرح بری طرح پیش آئے ہیں، اللہ تعالی نے ان سب چیزوں کے بدلے میں ہدایت سے انہیں محروم کر دیا اور صاف فرما دیا کہ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اور ان کے لیے برابر ہے، أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، آپ نے انہیں ڈرایا یا نہ ڈرایا، ہم لا یومنون، یہ یقین ہی نہیں کرتے، کسی صورت آپ کے لیے یہ آپ کی بات مان ہی نہیں سکتے، اسلام کو تسلیم کر ہی نہیں سکتے، کسی صورت یہ ایمان لاتے ہی نہیں۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ زندگی میں سچ کو تسلیم کرے، یہ آیات ہمیں سبق دیتی ہیں کہ سچائیاں جب سامنے آ جائیں تو ہرگز نہ پھیرے، اور سچائی کو تسلیم کرنے کی زد اگرچہ اپنی ذات پہ پڑتی ہو، اپنے عہدے پر پڑتی ہو، اپنے بیوی بچوں پر پڑتی ہو، اس کو سہلے، لیکن سچائی کا علم بلند کرے، سچائی کے پیچھے چلے، سچائی کی پیروی کرے، کیونکہ اگر وہ اپنی ذات، اپنے عہدے، اپنے بال بچے کو سچائی پر ترجیح دے گا تو اللہ اسے عہدے کے حوالے کر دے گا، اللہ اسے اس کے نفس کے حوالے کر دے گا، اللہ اس کے بیوی بچوں کے حوالے اسے کر دے گا، اور یہ شخص سچائی سے محروم ہو جائے گا، اور سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو ازلی اور ابدی سچائی سے محروم ہو جائے، اور ازلی اور ابدی سچائی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا کرتی ہے، ان کے مخالفین کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور یہ اسی قابل تھے کہ ان کے دلوں پر مہر لگتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اور بیٹے کا انتقال تو بعد میں ہوا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی طرف بلانا شروع کیا اور ہدایت کی دعوت دی، تو یہ لوگ بار بار کہتے تھے کہ بتیرا محمد، بتیرا محمد منا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کٹ گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ایسے الگ ہو گیا ہے یہ شخص جیسے کوئی درخت اپنی جڑ سے کٹ گیا ہے، تو درخت جب جڑ سے کٹ جاتا ہے تو پھر کچھ عرصے بعد وہ سوکھ کر بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مکہ مکرمہ کے سرداروں میں یہ عاص بن وائل سہمی جو تھے، جو نسبتاً پھر بھی نرم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اور مسلمانوں کے معاملے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کیا تھا تو اس وقت عاص بن وائل سہمی تھا جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دفاع کیا تھا اور قریش کو سمجھایا اور قریش کو کہا کہ خطاب کا بیٹا ہے، ذرا سوچ سمجھ کے اس کی مخالفت کرنا، تم جانتے ہو اس کا بھی قبیلہ ہے، اور ایک شخص نے اپنے لیے کوئی دین پسند کر لیا تو چھوڑو اسے، چلنے دو اسے اس کے دین پہ، ہمیں اس سے کیا ہے۔ اور اس عاص بن وائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پھر بھی نسبتاً نرمی سے کام لیا، اس کے باوجود اس کا یہ حال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جب کیا جاتا تو کہتا تھا چھوڑو اسے، وہ تو ایک جڑ کٹا آدمی ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو فو پھر تو وہ خوشی کا دن تھا جو اہل مکہ منا رہے تھے۔ انہوں نے اس بھی کہا، عاص بن وائل نے اس سے کہا، اس کی تو اولاد بھی کوئی نہیں، کوئی بیٹا نہیں ہے، مر گیا تو اس کا نام لیوا بھی کوئی نہیں۔ کعب بن اشرف یہودیوں کا سردار مکہ مکرمہ آیا تو قریش کے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت اس سے لگائی، کیونکہ قریش یہ سمجھتے تھے کہ اس وقت دنیا میں کوئی پڑھے لکھے لوگ ہیں تو یہ مدینہ منورہ کے یہودی ہیں، کیونکہ ان کے پاس تورات تھی، وہ بھی پڑھتے تھے، تو قریش ذہنی طور پر ان سے کچھ متاثر تھے۔ اسی لیے قریش نے پورا ایک وفد بھیجا کہ جاؤ اور یہودیوں سے پوچھو اس شخص کے متعلق جو دعوے کرتا ہے، شاید یہودیوں کے کچھ علم ہو۔ اور یہودیوں نے باوجود علم کے انکار کر دیا، اور پھر اللہ نے جو خبر لی ہے ان کی سورہ النساء میں، اللہ تعالی نے شدید ناراضگی اور غصے کا اظہار فرمایا یہودیوں پہ۔ کیوں؟ اللہ نے کہا ہے اس میں، سارا خلاصہ اس کا یہی ہے کہ تم نے سچ نہیں بولا، جب مکہ سے لوگ آئے تھے تو تمہیں سچی بات بتانی چاہیے تھی، تم جانتے تھے کہ یہ ہمارا نبی ہے، اس کے باوجود تم مکر گئے اور جھوٹ بولا۔ یہ کعب بن اشرف آیا مکہ مکرمہ میں، قریش کے سردار متاثر تھے، انہوں نے کہا اللہ ترا الہ ہذا الصبی، تم اس چھوکرے کو دیکھتے ہو، معاذ اللہ، کی ان کے الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ کی پناہ اس سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور عالی شان میں ذرہ برابر بھی کوئی غلط لفظ ہو جائے۔ یہ ان کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت صبی المنبتر، تم اس چھوکرے کو دیکھتے ہو جس کی جڑ اپنی قوم سے کٹ گئی ہے، یزعم انہ خیر منا، یہ سمجھتا ہے کہ ہم سے بہت اچھا ہے، ونحن اہل الحجیج، حالانکہ تم دیکھتے ہو کعب، ہم حج ہمارے قبضے میں ہے، ہم لوگوں کو حج کراتے ہیں، اور تم دیکھتے ہو کہ لوگوں کے لیے پانی پلانے کا بندوبست ہم کرتے ہیں۔ اکرمہ رحمت اللہ علیہ کی روایت میں یہی آتا ہے کہ قریش والوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، طبری کی روایت میں آتا ہے، وہاں دیکھیے گا طبری میں آپ اور سورہ کوثر کی تفسیر میں، کہ جو لفظ استعمال کیا ان کا، السنبور المنبتر من قوم، بے یار و مددگار، کمزور آدمی، منبتر جسے پرانی اردو میں کہتے تھے اوترا، ہندی کا لفظ ہے اوترا، اور وہ پھر پنجابی میں آیا اور پرانی اردو میں استعمال ہوتا تھا کہ یہ آدمی اوترا ہے، اوترے کا مطلب جس کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔ یہ اس ہستی کے لیے استعمال ہو رہا تھا جس ہستی کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ رکھ دیا، اور اللہ نے کہا ہاں اس کا نام بلند ہوگا، اور لوگ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں گے، وہاں اس اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہا جائے گا، پوری دنیا میں اس ہستی کا نام اللہ نے بلند کر دیا۔ اور اس کی قوم اس وقت اسے کیا کہہ رہی تھی، المنبتر من قومی ہی، یہ اوترا آدمی ہے، اپنی قوم سے کٹا ہوا ہے، اس کی جڑ کٹ گئی ہے، تو اس آدمی کا کیا ہے، جب مر جائے گا تو پھر کیا ہوگا، نام و نشان اس کا دنیا سے مٹ جائے گا۔ اللہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا نام رہے گا اور ان ظالموں کا نام مٹ جائے گا. جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا وہ رات کیا رات تھی ان عربوں کے لیے. صبح صبح اٹھا اور پاگلوں کی طرح بھاگ پڑا ابو لہب اور جا کر مشرکین مکہ کی مجلس سردار بیٹھے ہوئے تھے اور کہنے لگا بطیرہ محمد اللیلہ آج رات تمہیں پتہ ہے کیا ہوا؟ رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ کٹ گئی, اس کا ایک بیٹا تھا وہ بھی مر گیا, اب کہاں سے اس کا نام کوئی لے گا. یہ وہ حالات تھے. ان حالات میں اللہ نے ان آیات کو نازل کیا اور اللہ نے فرمایا وسواؤن علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, آپ نے ڈرایا ہے یا نہیں ڈرایا, اس ہدایت کی بات کو اب بھلا دیں, یہ لوگ قطعا اب ایمان لائیں گے ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اللہ تعالی نے ان لوگوں کو دنیا کی جو محبت تھی اس میں اندھا کر دیا ہے. آدمی دنیا کی محبت کو اپناتا ہے اور پھر دنیا کو اپنے لیے سمیٹتا ہے, پھر اس کی حوث سے زر کچھ کم نہیں ہوتی, پھر وہ سود کے ذریعے پیسہ حاصل کرتا ہے, پھر وہ حرام کا پیسہ لاتا ہے, پھر وہ اپنی اولاد کی فکر میں پڑ جاتا ہے کہ میری اولاد کے پاس بھی اتنا پیسہ ہو, یہ ہو جائے وہ ہو جائے, اور پھر اولاد کے بعد پوتوں اور نواسوں کی فکر میں پڑ جاتا ہے اور ان تک, اور اگر اسے خدا 200 برس کی زندگی دے تو شاید وہ اپنی چوتھی اور پانچویں پشت کے لیے بھی زمینوں اور کاروبار کے جھمیلوں میں پڑا رہے. یہ اسی لیے ہوا کرتا ہے کہ اللہ نے اس آدمی کو آخرت سے غافل کر دیا ہوتا. ابو لہب کا یہی حال تھا, اتنا زر پرست آدمی تھا کہ زمانے جاہلیت میں اسی پر الزام لگا کہ بیت اللہ کے خزانے سے اس نے 2 سونے کے ہرن چوری کر لیے, اور اس زمانے میں ہرن جو ہوتا تھا وہ بہت مہنگا اور قیمتی سونے کا ہرن, اب بھی آپ دیکھ لیں کتنا سیروں کے حساب سے سونا لگتا تھا. جب تفتیش ہوئی تو ہرن کسی اور سے نکل آئے, لیکن بات یہ ہے کہ ہرن تو کسی اور سے نکل آئے, اس پہ الزام کیوں لگا؟ کوئی نہ کوئی چیز تو تھی اس میں, خرابی تھی تو ہی تو لوگوں نے الزام لگایا. لوگ اس کے حاسد نہیں تھے. الزام کبھی حسد سے لگتا ہے. اس کے اپنے قریبی لوگوں نے الزام لگایا جو صبح شام اسے دیکھتے تھے, وہ جانتے تھے کہ اس میں کیا چیز ہے. مکہ مکرمہ میں اتنے مالدار لوگوں میں سے تھا کہ الذخائر والتحف, قاضی رشید کی کتاب ہے, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ قریش میں جو 4 آدمی ایک کنتار سونے کے مالک تھے ان میں سے ایک تھا, اور ایک کنتار سونا آج کل کے حساب سے کم بھی 3 کروڑ کی مالیت کا ہے. اگر آپ 30,000 روپے تولہ اسے لگا لیں تو وہ 3 کروڑ ملکیت کا ایک کنتار تقریباً بنتا ہے, اور یہ ان میں سے تھا جس کے پاس اتنے پیسے تھے. بدر کے موقع پہ سب جا رہے تھے اور ابو جہل نے اسے بھی کہا کہ چلو. تو مال کی محبت کے ساتھ ساتھ زیادہ جینے کی خواہش, لمبی عمر کی خواہش کہ اپنے مال کو اپنی آنکھوں کے سامنے بس دیکھتا رہے, آس ابن ہشام نے اس سے کہیں 4,000 درہم قرض لے رکھا تھا, اور یہ ہر وقت اس کے سر پہ ہوتا تھا کہ آس قرض ادا کرو, وہ قرض ادا نہیں کر سکتا تھا. اب کیا ہوا, جب بدر کا غلغلہ پڑا اور سب لوگ جانے کی تیاری کرنے لگے تو یہ آس بن ہشام کے پاس پہنچ گیا اور اس نے کہا کہ 4,000 روپے میرا قرض جو درہم تھے وہ ادا کرو. اس نے کہا میں تمہیں بتا چکا ہوں میرے پاس نہیں ہے. اس نے کہا اچھا جب نہیں ہے تو پھر تم یہ کرو کہ پوری قوم لڑائی کے لیے جا رہی ہے اور میرا بھتیجا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے آ رہا ہے, تو پھر تم یہ کرو کہ 4,000 کے عوض میں میں تو نہیں جا رہا, میری جگہ تم جاؤ, کیونکہ قریش وہ کہیں گے اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ چلو, تو اگر میں نہیں جا رہا تو پھر ضروری ہے کہ میں اپنا نائب کسی کو بنا کر بھیجوں, تو تم میرے نائب بن کے چلے جاؤ, 4,000 تو تم نے دینے. یہ اس نے ترکیب نکالی اور آس کو اپنی جگہ بھیج دیا, اور جس زندگی کے لیے وہ چاہتا تھا کہ زندگی اسے ملے, اللہ کی طرف سے اسے زندگی کی مہلت نہیں دی گئی اور وہ بیماری میں مبتلا ہو گیا. چیچک کی طرح کی کوئی بیماری تھی اسے ہو گئی, اور پھر کوئی اس کے پاس نہیں آیا یہاں تک کہ اس کی لاش سڑ گئی, اور جب گل گئی اور بو پھیلنے لگی تو اس کے بیٹوں کو لوگوں نے تانے دیے اور کہا تم اچھے بیٹے ہو, اپنے باپ کی لاش تک نہیں سنبھال سکتے. کچھ حبشی بلائے گئے، انہیں بیٹوں نے اجرت دی اور انہوں نے کھڈا کھودا، پر وہ حبشی بھی ڈرتے تھے کہ اس ناپاک لاش سے وہ بیماری ہمیں بھی نہ چمٹ جائے، اور لکڑیوں سے اس کی لاش کو دھکیل کر اس کھڈے میں پھینک کے اوپر سے مٹی ڈال دی۔ تو جس دین کو روکنے کے لیے، اللہ کی مدد کو روکنے کے لیے، جس اسلام کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع کے ذریعے اس نے اپنے دل کی آگ بجھانی چاہی تھی، اللہ نے سب کچھ برباد کر دیا۔ نہ پیسہ کام آیا، نہ اولاد کام آئی، نہ کچھ اور کام آیا، اور اولاد بھی وہ کہ بعد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عتبہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، مسلمان ہو گئے۔ ابو جہل کے تین بیٹے، ابو لہب کے تین بیٹے اور ایک بیٹی تھی، ایک بیٹا اس کا مارا گیا عتیبہ، باقی دو بیٹے رہ گئے اور ایک بیٹی رہ گئی تھی، اور معتب اس کا تیسرا بیٹا، عتبہ اور معتب دونوں بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ مسلمان ہو گئے۔ بیٹی رہ گئی تھی درہ، درہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئی، اور درہ نے جب اسلام قبول کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت ظرفی کے کیا کہنے، کسی نے ابو لہب کی برائی کی تو درہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات ناگوار گزری کہ بھئی ہو گیا جو کچھ ہو گیا، اب میرے باپ کو برا کیوں کہتے ہو، ختم کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، اتنے عالی ظرف تھے، بجائے اس کے کہ خوش ہوتے کہ اچھا ابو لہب کو کسی نے برا کہا کیا ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور خطبہ دیا، اور آپ نے فرمایا دیکھو مسلمانوں، جو لوگ کفر پہ مر گئے ہیں ان کی وجہ سے، مرے ہوں کی وجہ سے زندوں کو تکلیف نہ دیا کرو۔ اور درہ رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیال رکھا، دو بیٹے اور ایک بیٹی مسلمان ہو گئی، اس اعتبار سے بھی ابو لہب برباد ہو گیا، اور جو اس کی لاش اور جو کچھ ہوا اس اعتبار سے بھی برباد ہو گیا، کچھ بھی تو ان لوگوں کا نہیں بنا۔ یہ تھی وہ بات جن حالات میں اللہ نے آیات نازل کی، اور اللہ نے فرمایا سواؤن علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں گا نہ ڈرائیں، یہ لوگ اللہ پر یقین رکھنے والے ہی نہیں۔ انسان گناہ کرتا ہے، یہ آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو پھر وہ گناہ ایسا نہیں ہے کہ اسے چھوڑ دے، اس گناہ کے اثرات پھیلتے ہیں، گناہ متعدی بیماری ہے۔ ایسی ہے جیسے کسی انسان کو کوئی ایسا زخم ہو جائے جو جسم کو کھا لیتا ہے، تو پہلے دن اس گناہ سے توبہ کر لے، پھر وہ گناہ پھیلتا ہے، پھر بڑھتا ہے اور بڑھتا ہے، یہاں تک کہ انسان کے سارے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس گناہ سے اللہ کی باتوں میں شک پیدا ہوتا ہے، برکتیں اٹھ جاتی ہیں، پھر اس گناہ کی وجہ سے انسان گمراہی کے راستے پر چل پڑتا ہے، اور پھر اللہ کے اچھے بندوں کے ساتھ لڑتا ہے، اور اس لڑائی کے نتیجے میں جب اللہ کے اچھے بندوں کو مارتا ہے، ان کی مخالفت کرتا ہے، ان کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ کی غیرت حرکت میں آتی ہے، اور پھر ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، ثابت ہو چکی ہے بات ان میں سے بہت سے لوگوں کے لیے کہ یہ ہرگز نہیں ایمان لائیں گے۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ان کی گردنوں میں لوہے کے طوق ڈال دیے ہیں اور ان کے ہاتھ باندھ دیے ہیں، فہی الی الاذقانی، اور وہ طوق ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچ گئے ہیں، یہ جھک کے ہدایت کی راہ کو دیکھ تک نہیں سکتے، فہم مکمہون، اور ان کے سر اوپر کی طرف اٹھے ہوئے ہیں، وجعلنا من بین ایدیہم سدم ومن خلفہم سدا، اور ہم نے ان کے آگے دیوار لگا دی ہے، آگے نہیں بڑھ سکتے، ان کے پیچھے دیوار لگا دی ہے، پلٹ نہیں سکتے، لوٹ نہیں سکتے، فاغشیناہم فہم لا یبصرون، اور اوپر سے بھی ڈھانپ دیا ہے کہیں سے ہدایت کا نور ان کے پاس آ نہیں سکتا، ان کو کوئی سوجتا ہی نہیں، وسواءٌ علیہم، اور برابر ہے اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے حق میں، انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ نے ان کو ڈرایا یا نہ ڈرایا، لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔